السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
السلام علیکم. پروگرام سدائے جہاں آپ سن رہے ہیں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش بہجت حاضر ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے, اور میرے ساتھ جیسا کہ بتا رہی ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک میں نکہت موجود ہیں. السلام علیکم نکہت.
وعلیکم السلام بہجت, کیسی ہیں آپ؟ کیا حال چال ہیں آپ کے؟
بہت ٹھیک, بس ہمارا موسم قدرے بہتر ہو گیا ہے. میں بھی ٹھیک ہوں, اور ہمیں امید ہے کہ اسلام آباد میں بھی موسم نسبتاً بہتر ہونا شروع ہو گیا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ موسم کی بات کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا بڑا آسان ہوتا ہے, تو آئیے اسی کا سہارا لیتے ہوئے آگے چلتے ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں آج ہم نے آپ کے لیے جن رپورٹر کا انتخاب کیا ہے کچھ مختصراً ان کے بارے میں بتاتے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے, جس کا مقصد اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ سلامتی کونسل نے جن افراد اور تنظیموں کے خلاف تعزیرات عائد کی تھیں, پاکستان نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے ہیں. تجزیاتی رپورٹ پیش کریں گے. اسی طرح امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا منصب سنبھالے ایک سال کا عرصہ گزر گیا. صدر نے اپنی صدارتی مہم کے دوران ہی مختلف انداز میں کام کرنے کا وعدہ کیا تھا. بیرون ملک مداخلت کے لیے اب صدر کی پالیسی کیا ہے اور ان کا وعدہ کیا تھا, ایک جائزہ پیش کریں گے تفصیلی رپورٹ میں. پھر پاکستان کے تعلیمی شعبے کے بارے میں کئی تحفظات کے بارے میں ہم بات کرتے ہی آئے ہیں, اور سرکاری اقدامات کا بھی جائزہ پیش کیا ہے. آئیے آج آپ کو ایک دل چھو لینے والی رپورٹ سنوائیں گے کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود اگر عزم ہو تو کیا ہو سکتا ہے. پھر ایک اور رپورٹ ہے, پاکستان کا شمار دنیا کے ان تین ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پولیو کا مرض ابھی بھی باقی ہے. پاکستان میں اب تک اس پر قابو کیوں نہیں پایا جا سکا اور اقدامات کیا ہیں, تفصیلات پیش کریں گے. اور آخر میں فکر و فن یا پھر انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے تفصیلی رپورٹ سنیے گا, جاوید اختر کی سالگرہ کے حوالے سے ان کے مقبول اور معروف نغموں سے ترتیب دی ہوئی رپورٹ. اور اب چلتے ہیں نگت کے پاس, وہ ہمیں بتائیں گی کہ ریڈیو نیوز نیٹورک آج ہمارے لیے کیا رپورٹیں لے کر آیا ہے. جی نگت,
ریڈیو نیوز نیٹورک سے جن موضوعات پر آج ہم بات کریں گے ان کا بھی مختصر سا تعارف ہم کرواتے چلیں. سب سے پہلے بات ہوگی وفاقی حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے ایک اقدام کے حوالے سے, جس کے تحت امریکہ سمیت 24 مختلف ممالک کے شہریوں کے لیے لبرل ویزا پالیسی متعارف کروائی گئی ہے. یہ پالیسی کیا ہے اور اس سے غیر ملکی سیاح کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے, جانیے گا ایک رپورٹ میں. اس کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے ہم آسٹریلیا میں مقیم ایک پاکستانی نژاد بچی الینا سے, جس نے صرف 12 سال کی عمر میں بچوں کے لیے فکشن بک لکھی ہے جسے امیزون نے خرید لیا ہے. اپنی اس تمام تر اچیومنٹ کے حوالے سے الینا کا کیا کہنا ہے, سنیے گا انہیں کی زبانی. اور اسی طرح صحت کے سیگمنٹ میں ہم ہر ہفتے آپ کے لیے مختلف بیماریوں کے حوالے سے معلومات لے کر آتے ہیں, تو اس ہفتے ہم بات کریں گے بچوں میں ایڈینوائڈز کے حوالے سے, اس کے علاج اور علامات کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ بھی پروگرام کا حصہ ہے. اور پروگرام کے آخر میں آر این این سے بات ہوگی پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورے نیوزی لینڈ کے حوالے سے, اس موقع پر ان کی پرفارمنس کیسی رہی, اس بارے میں ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے جس میں ماہرین کی آرا آپ کو سنوائیں گے. تو جناب یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا ریڈیو نیوز نیٹورک کا لائن اپ جو آپ نے سنا, اور پروگرام میں رپورٹس کی تفصیل ہم تھوڑی دیر بعد پیش کریں گے. فی الوقت ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس پروگرام کی پہلی رپورٹ کے لیے. جی بہجت,
بہت شکریہ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے ایک سال پہلے 20 جنوری 2017 کو امریکہ کے 45 صدر کی حیثیت سے حلف اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے پیشرو صدور سے بالکل مختلف ہوں گے. ان کے پہلے سال نے یہ بات بخوبی ثابت کر دی. تاہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ اسی انداز میں اپنے پیشرو صدور سے مختلف رہے ہیں جس کی جانب انہوں نے اشارہ کیا تھا. امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ نکولس برنز کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی امریکہ پہلے کی پالیسی کے سبب ان کا پہلا سال گزشتہ 70 کے دوران منتخب ہونے والے امریکی صدور کی اندرونی پالیسی اور خارجہ حکمت عملی سے یکسر مختلف رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ کو کمزور کر دیا ہے اور اسے منفی جانب لے گئے ہیں. اور معروف صحافی اور کالمنسٹ مائیکل گرین کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے پہلے سال کے دوران جتنی بھی کامیابیاں سامنے آئیں اور وہ ریپبلکن پارٹی کے روایتی پالیسی سازوں کی کارکردگی کا نتیجہ ہیں. صدارتی مہم کے دوران قوم اور ملک کی تعمیر نو کو صدر نے اپنی مہم کا اہم حصہ بنایا تھا اور بیرون ملک مداخلت کے لیے انتہائی مختلف انداز اپنانے کا وعدہ بھی کیا تھا. وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری نے اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے, تو آئیے سنتے ہیں.
صاحب, جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی صدارتی مہم چلا رہے تھے اور ابھی صرف ایک امیدوار ہی تھے, اس وقت انہوں نے قوم اور ملک کی تعمیر نو کو اپنی مہم کا ایک اہم حصہ بنایا تھا, اور اس حیثیت میں انہوں نے بیرون ملک مداخلت کے لیے ایک انتہائی مختلف انداز فکر اپنانے کا وعدہ بھی کیا تھا. ان کا کہنا تھا,
$6 trillion in the Middle East. We could have rebuilt our country twice.
ہم نے مشرق وسطی میں $6 خرب خرچ کیے, اور پھر سی اسپین کے مطابق انہوں نے کہا اس رقم سے ہم اپنے ملک کی دو بار تعمیر نو کر سکتے تھے. خیال رہے کہ برسوں سے وہ یہ کہتے ہوئے بیرون ملک امریکی جنگوں پر نکتہ چینی کرتے رہے کہ یہ محض جانوں اور مال کا ضیاع ہے, لیکن اب جبکہ ان کو صدر بنے ایک سال ہو رہا ہے, کیا واقعی کوئی بڑی انقلابی تبدیلی آ چکی ہے؟ اور مختصر جواب نفی میں ہے. درحقیقت انہوں نے اس بات کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہیں بیرون ملک امریکی افواج استعمال کرنے میں کوئی تامل نہیں ہے. اور جب سے ٹرمپ نے منصب صدارت سنبھالا ہے, مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں امریکی فوجی موجودگی میں ایک تہائی اضافہ ہوا ہے. امریکہ زیادہ بمباری کر رہا ہے. گزشتہ سال امریکہ نے 2016 کے مقابلے میں عراق اور شام میں 30% زیادہ بم چلائے اور افغانستان میں 3 گنا زیادہ استعمال کیے گئے. اس کے علاوہ 2017 میں ڈرون حملوں اور ہوائی حملوں میں برابر اضافہ ہوا ہے. خاص طور سے پاکستان, لیبیا, یمن اور صومالیہ میں ان میں توسیع کی گئی ہے. اور تحقیقاتی صحافت کے بیرو کی جیسیکا پرکس کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال یمن میں ان حملوں میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے, جبکہ صومالیہ میں یہ اضافہ 2 گنا ہے. اور کیٹو انسٹیٹیوٹ کے کرسٹوفر پریبل کا کہنا ہے کہ اس سب کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی ان سے قبل کے صدور سے کم مداخلت کی نہیں ہے. ان کے الفاظ,
لارجلی کنٹینیوڈ واٹ ہی انہیریٹڈ ود سم ایڈیشنل انکریمنٹ آف دی یوز آف فورس. سو آئی تھنک ان دی کیس آف افغانستان فار ایگزامپل ہی even though he had in
جو کچھ انہیں ورثے میں ملا زیادہ تر اسی کو انہوں نے فورس میں کچھ اضافے کے ساتھ جاری رکھا. چنانچہ اگر ہم افغانستان کی مثال لیں تو پتہ چلے گا کہ ابتدائی برسوں میں جنگ کے خلاف موقف کے باوجود انہوں نے اس جنگ میں توسیع کی جو ان کو وراثت میں ملی تھی. خیال رہے کہ ٹرمپ واحد صدر نہیں ہے جنہوں نے خارجہ پالیسی کے بارے میں اپنی انتخابی مہم کے وعدوں کو پورا کرنے کی جدوجہد کی ہو. اگر ہم صدر اوباما کی مثال لیں تو انہوں نے عراق سے فوجیں واپس لانے کا وعدہ کیا تھا اور وہ لائے بھی, لیکن انہیں پھر یہ فوجیں اسلامک اسٹیٹ سے لڑنے کے لیے بھیجنی پڑی. اور یہ اس بات کی ایک یاد دہانی ہے کہ جب خارجہ پالیسی کی بات آتی ہے تو صدارتی امیدوار بہت سے وعدے کرتے ہیں, لیکن یہ وعدے ہمیشہ ہی پورے نہیں ہوتے. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تعزیرات سے متعلق کمیٹی کا ایک وفد ان افراد اور تنظیموں کے خلاف پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد کا دورہ کر رہا ہے جنہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل دہشت گرد قرار دے چکی ہے. یہ کمیٹی ایک ایسے وقت پر پاکستان کا دورہ کر رہی ہے جب امریکہ اور بھارت کی طرف سے حافظ سعید کے خلاف کارروائی کرنے کے مطالبات سامنے آئے ہیں. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس تناظر میں اقوام متحدہ کے وفد کا پاکستان کا دورہ اس وقت کرنا نہایت اہم بھی ہے, اور پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے خبر رساں ادارے رائٹرز سے انٹرویو میں جماعت الدعوہ اور اس کے زیر انتظام چلنے والے فلاحی ادارے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے بارے میں بھی کہا کہ حکومت ان اداروں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کے لیے پرعزم ہے جن پر اقوام متحدہ نے تعزیرات عائد کر رکھی ہے. موجودہ صورتحال میں اور اس دورے کی اہمیت کا جائزہ لینے کے لیے ہمارے ساتھی شہناز نفیس نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ, امریکی تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمن اور دہشت گردی سے متعلق امور کے ایک ماہر عارف جمال سے گفتگو کی ہے. تو انہی کی آرا پر مبنی رپورٹ اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں.
مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت اقوام متحدہ کی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف تعزیرات پر عمل درآمد کا معائنہ کرنے والی ٹیم کے تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہے.
وہ آئیں, ہم ان کی بات سننے کو تیار ہیں, ان کے مشوروں پہ عمل کرنے کو تیار ہیں, بلکہ ان کی ڈائریکشن کو جو ہے وہ ابے کرنے کو تیار ہیں. ہم یو این او کی جو انسٹرکشنز ہیں یا ان کی جو ایڈوائزز ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ہم نے اینٹی ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی بنایا اور اس نے یہاں سے دہشت گردوں کی کا جو ہے نا وہ خاتمہ کر دیا. ہم نے کوئی تقریباً ان ہنڈریڈ جو ہے وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ جو ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسپوز آف بھی کیا ہے, اریسٹ بھی کیا ہے, ان کو سزائیں بھی دلائی ہیں, اور ایسی تنظیمیں جو دہشت گردی میں وار ان کا نام و نشان نہیں تھا. تو اس لیے ہمارے پاس تو اتنا کام ہے, اتنا کام ہوا ہے کہ وہ جب ہم ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ بالکل تعریف کریں گے, اور بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے اور بہت جو ہے وہ بھرپور کاروائیاں کی ہیں, اور وہ ہم انشاءاللہ ان کے سامنے رکھیں گے.
تاہم ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس ٹیم کو حافظ سعید تک رسائی نہیں دی جائے گی. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی,
اگر انہیں ان کے ساتھ ملائیں گے تو ہی ول ناٹ بیہیو, تو یہ کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوگا.
ایک امریکی تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں ایشیائی امور کے ایک ماہر مائیکل کوگلمین کا کہنا تھا کہ ایسے وقت میں جب پاکستان پر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے, اس دورے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے.
Given the track record and given the past history, this is just a statement. It's verbal. It's a verbal promise.
پاکستان ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ اس نے دہشت گرد تنظیموں کے ہتھیار اور چندہ جمع کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے, لیکن پاکستان کے قول اور فعل میں تضاد رہا ہے. سیکیورٹی کونسل کی ٹیم کے دورے کا مقصد پاکستان پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی گئی تنظیموں کے خلاف لگائی گئی پابندیوں پر عمل درآمد کرے.
You know, what the U.S. may do with that information to come out of that conclusion. And I think on that note, we don't.
مائیکل کوگلمین مزید کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیم پاکستان کی کاروائیوں سے مطمئن نہیں ہوتی تو اس صورت میں دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ پاکستان کے خلاف مزید کیا اقدامات اٹھاتا ہے. دوسری جانب پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں پر کئی کتابوں کے مصنف عارف جمال کی نظر میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف پابندیوں پر عمل درآمد کا معائنہ امریکہ میں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے, اور ان کے خیال میں اس ٹیم کو پاکستان جانے کی ضرورت نہیں.
اقوام متحدہ ہو یا کوئی بھی باہر بیٹھا ہوا یا اندر بیٹھا ہو شخص ہو, اس کو یہ پتا ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. تو اتنی بڑی ٹیم بھیجنے کا کیا مقصد ہے مجھے نہیں معلوم کہ کیا وہ سیکھیں گے. وہ سرکاری لوگوں سے بات کریں گے زیادہ تر, کیونکہ وہ ان کی سیکورٹی اتنی ٹائٹ ہوگی کہ وہ ادھر ادھر گھوم نہیں سکیں گے, اور وہ جو سنیں گے ان کے وعدے اور وعید کہ بھائی یہ ہو جائے گا, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, کچھ وہ یقین کر لیں گے, کچھ نہیں کریں گے, اور پھر آگے بزنس.
نیگیٹو رپورٹ آنے کی صورت میں ممکنہ طور پر پاکستان کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ عارف جمال کا کہنا تھا,
بہت ساری اور سینکشنز ہیں جو لگائی جا سکتی ہیں بغیر کسی پرابلم کے, کہ کون کون سے لوگ جو ہیں سرکاری وہ خاص طور پر ہیلپ کر رہے ہیں مجاہدین کو بھارت میں یا افغانستان میں, نو فلائی لسٹ پہ ڈالا جا سکتا ہے, سیریس جو ملٹری اور اکنامک ایڈ کا روکنا ہی مکمل طور پر یورپ اور امریکہ کی طرف سے میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ پریشر ہوگا.
عارف جمال کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں موجود 27 تنظیموں اور 38 شخصیات کے نام اقوام متحدہ کی واچ لسٹ میں موجود ہیں. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان کے بارے میں اور اقوام متحدہ کی وفد کے بارے میں رپورٹ آپ نے سنی. ایک اور رپورٹ اب پاکستانی کے بارے میں ہے, جہاں وزارت داخلہ نے پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے ویزا آن ارائیول اسکیم کو دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا, جس کے تحت دنیا کے 24 مختلف ملکوں کے شہری گروپ کی شکل میں پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر پہنچ کر 30 دن تک کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں. جن ملکوں کو یہ سہولت دی گئی ہے ان میں امریکہ, آسٹریا, بیلجیم, کینیڈا, چین, فرانس, جرمنی, اٹلی, جاپان, برطانیہ, تھائی لینڈ, اسپین اور ناروے بھی شامل ہیں. ان ممالک کے شہری پاکستان میں رجسٹرڈ ٹور آپریٹرز کے ذریعے گروپ کی شکل میں 3 دن تک کا سیاحتی ویزا حاصل کر سکتے ہیں. ریڈیو نیوز نیٹورک نے ایک تفصیلی رپورٹ اس بارے میں تیار کی ہے. آئیے نگہت کے پاس چلتے ہیں, مزید تفصیلات انہیں سے پوچھتے ہیں. جی نگہت.
جی بہت شکریہ بہجت. جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان نے امریکہ اور برطانیہ سمیت ایشیا اور یورپ کے 24 ممالک سے آنے والے سیاحوں کو ملک میں داخلے کے بعد 30 دن کا ویزا دینے کا فیصلہ کیا ہے, اور اسے لبرل ویزا پالیسی کا نام بھی دیا گیا ہے. اور اس کے حوالے سے پارلیمنٹ میں بھی جو اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا, اس میں کافی سارے پارلیمنٹیرینز نے اس پر خدشات کا بھی اظہار کیا. جو شیری مزاری تھیں ان کا یہی کہنا تھا کہ جو سیاحوں کے لیے ویزا آن ارائیول کے پروگرام پر انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ اقدام امریکہ کے دباؤ میں آ کر شروع کیا گیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس اقدام سے قومی سلامتی کے لیے شدید خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں. اسی شہری مزاری کے خدشات پر وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا یہ کہنا تھا کہ ملکی ایئرپورٹس پر ہی ویزا آن ارائیول صرف سیاحوں کو سیکیورٹی چیک کے بعد مخصوص ٹور آپریٹرز کے ذریعے جاری کیے جائیں گے اور اس زمن میں قواعد و ضوابط بھی طے کیے جا چکے ہیں. انہوں نے ماضی میں پالیسی کے غلط استعمال کے امکان کو رد کرتے ہوئے کہا کہ پالیسی کے آڑ میں امریکی خفیہ ایجنسی بلیک واٹر جیسی دیگر کوئی سیکیورٹی ایجنسی یا ان کا کانٹریکٹر مذکورہ پالیسی کے ذریعے پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا. احسن اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ ویزا پالیسی کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر پاکستان میں آ جائے. پالیسی سے صرف غیر ملکی سیاح استفادہ کر سکیں گے اور حال ہی میں ابھرتے ہوئے سیاحتی مقام کا درجہ حاصل کرنے والے پاکستان میں سیاحت کو مزید فروغ ملے گا. وفاقی حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اس اقدام پر اس شعبے سے منسلک افراد کیا کہتے ہیں اس بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے. ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے فدا حسین نے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
بیرونی ممالک سے پاکستان میں سیاحت کی غرض سے آنے والوں کو ملک میں داخلے کے وقت ویزا دینے کا اعلان پاکستان کے امیگریشن حکام اور ایف آئی اے کی جانب سے جاری کردہ ایک اشتہار کے ذریعے سامنے آیا, جس میں بین الاقوامی سیاحوں کو پاکستان کے لیے اثاثہ قرار دیتے ہوئے انہیں پاکستان میں پیش آنے والی مشکلات کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. اس اشتہار کے مطابق یہ سہولت گروہ کی شکل میں سیاحت کے لیے آنے والے افراد پر ہوگی, جس کی مدت 30 دن ہوگی. حکومت کے اس فیصلے پر بات کرتے ہوئے الپائن کلب آف پاکستان کے صدر ابو ظفر صادق کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ملک میں سیاحت کو فروغ دینے کا اہم ذریعہ ثابت ہوگا.
اس سے پہلے وہ ان کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی تھی ان ممالک سے جب وہ آتے تھے, تو ان کو جو ویزا پروسیس میں اور اس کو لینے کے اندر ان کی کافی شکایات تھیں. جب وہ ٹریکرز یا ماؤنٹینئرز ہمارے پاس بریفنگ میں آتے تھے تو کہتے تھے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور کافی فارمیلٹیز ہیں, تو اس سے وہ ڈسکریج ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ان کو پلان ان کا بہت پہلے بنا ہوتا ہے, اس کے اندر ڈیلے ہونے کی وجہ سے وہ بعض اوقات اپنا پروگرام بھی جو ہے وہ یا تو پوسٹ پون کر دیتے تھے یا کینسل کر دیتے تھے. اب ان کو یہ بہت اطمینان ہوگا کہ وہ آن ارائیول ان کو جو ہے ویزا مل جائے گا. وہ اپنا جو ہے ان کا شوق جو ہے ناردرن ایریاز کو خاص طور پہ ایڈونچر کرنے کا, ماؤنٹینئرنگ, ٹریکنگ اور جو جیپ سفاریز ہیں ان کے لیے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ فیسلیٹیٹ ہوں گے. اور زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے اب ٹورسٹ جو ہے ہمارے شمالی علاقہ جات کا رخ کریں گے اس سہولت کی وجہ سے.
سیاحتی امور کے ماہر اور سسٹینیبل ٹوریزم فاؤنڈیشن کے صدر آفتاب رانا اس فیصلے کو سراہنے کے ساتھ ساتھ پاکستان آنے کے خواہش مند غیر ملکیوں کے لیے ویزے کے حصول کو مزید آسان بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں.
گزشتہ کچھ سالوں میں ویزا کے حصول کے لیے غیر ملکی سیاحوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, لیکن ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو مزید سادہ کیا جائے, اس میں آسانی پیدا کی جائے تاکہ زیادہ لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں.
امیگریشن حکام کی طرف سے جاری کردہ اشتہار کے مطابق ان کے فراہم کردہ ٹور آپریٹرز کی فہرست سے انتخاب کے بعد ہی ٹور آپریٹر سیاحوں کے لیے مطلوبہ دستاویزات ایف آئی کو فراہم کرے گا. اس پہلو پر بات کرتے ہوئے پاکستان ایسوسیشن آف ٹور آپریٹر کے سابق صدر عرفان اللہ بیگ کہتے ہیں کہ اس فہرست پر نظر ثانی کی ضرورت ہے.
جو لسٹ شروع میں بنی تھی اسی لسٹ کو یہ رینیو کرتے رہے, حالانکہ بہت سارے اس میں سے ٹور آپریٹرز ابھی وائنڈ اپ کر گئے ہیں اپنا بزنس, تو جو جنہوں نے وائنڈ اپ کیا ہے ان کو تو اس لسٹ پہ نکالنا چاہیے. جو ایکٹیو ہیں پارٹو کے بہت سارے ممبران جو رجسٹرڈ ٹور آپریٹرز ہیں, جو لائسنس ٹور آپریٹرز ہیں, جو لیگل ٹور آپریٹرز ہیں, ان کو اس لسٹ میں جگہ دی جائے, کسی کی حق تلفی نہ ہو, کسی کی اجارہ داری نہ ہو. صرف 26 جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ صرف اپنا اجارہ داری اس وی او اے پہ نہ کر سکیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو پارٹو ہے ہم کے ارباب اختیار کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ سرکار کو نیا لسٹ بھجوا دیں. ہم بھجواتے بھی رہے ہیں, دوبارہ سے بھی بھجوا دیں گے, اور وہ ڈپارٹمنٹ آف ٹریول سروسز کا جو آفس ہے ان سے بھی کراس چیک کر کے ان ٹور آپریٹرز کو, لیگل ٹور آپریٹرز کو اس لسٹ میں لانا انتہائی ضروری ہے تاکہ اس ملک میں بہت سارا ٹوریزم جو ہے وہ پنپ سکے.
اشتہار میں مزید کہا گیا ہے کہ سیاحت کے لیے پاکستان آنے والے ٹور آپریٹرز کے توسط سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں. مزید یہ کہ وہ کسی امیگریشن اہلکار یا ویزا اہلکار سے اس بابت معلومات حاصل کر سکتے ہیں, جسے آفتاب رانا کے خیال میں ان ساری معلومات کو آن لائن بنانا چاہیے.
جو ٹورسٹ آن ارائیول ویزا کے لیے اپلائی کریں گے وہ پہلے سے اپنے ٹور آپریٹر کے ذریعے کچھ ڈاکومنٹیشن ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہے اس پروسیجر میں, اور جو کہ اس کے لیے لینتھی ہے, بیکاز کوئی بھی ٹورسٹ آن ارائیول ڈائریکٹلی شاید اگر ویزا کے لیے ریکویسٹ کرے گا تو وہ اس کو نہ مل پائے جبکہ اس نے پہلے سے کچھ ڈاکومنٹیشن اپنے ٹور آپریٹر کے ذریعے کمپلیٹ نہ کی ہوئی ہو. تو اس سسٹم میں مزید آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر منسٹری آف انٹیریئر اپنی ویب سائٹ پہ یا جو ایف آئی اے جو کہ امیگریشن کو ڈیل کرتا ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ اس پروسیجرز کو اچھی طرح سے واضح کر دے اور یہ چیزیں وہاں پہ مہیا کر دے تاکہ لوگ پہلے سے اپنی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر لیں اور جب وہ آن ارائیول آئیں تو اس معلومات کو دیکھتے ہوئے امیگریشن کا جو عملہ ہے ایئرپورٹ پہ وہ ان کو ویزا فوری طور پہ جاری کر سکے. نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ٹورسٹ کو کافی گھنٹوں ویزا کے حصول کے لیے ایئرپورٹ پہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے.
پاکستان میں سیاحت کا شعبہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبائی امور کا حصہ بن چکا ہے جس کی وجہ سے بیرونی ممالک سے پاکستان آنے والے سیاحوں کے ساتھ ساتھ سیاحتی امور کے ادارے چلانے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے جسے حل کرنے کے لیے الپائن کلب آف پاکستان کے صدر ابو ظفر صادق ٹورزم اتھارٹی بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں.
ڈیوالو ہونے کے بعد جو ٹوریزم کا ٹور آپریٹنگ کا بزنس ہے یا ٹریول ایجنٹس کا وہ ہر صوبہ اپنا اپنا لائسنس ایشو کر رہا ہے تو اب ایک صوبے کی جو لائسنس کا ٹور آپریٹر ہے وہ انفیکٹ جو ہے پریکٹیکلی وہ دوسرے صوبے میں آپریٹ نہیں کر سکتا اس کے لیے اس کو سیپریٹ لائسنس کی ضرورت ہے. تو ایک ٹور آپریٹر یا وہ کیسے چار چار صوبوں میں اور گلگت بلتستان اور علیحدہ علیحدہ علاقوں کے لیے جو ہے وہ لائسنس لے گا ایک بڑا ایک پرابلم ہے جس کو کوئی بھی شاید پراپرلی ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. اسی طرح اور بہت سی چیزوں کی جیسے اسٹینڈرڈائزیشن ہے جو ہوٹل یا ٹوریزم کی دوسری سروسز ہیں ابھی ایمرجنگ ٹرینڈز آ رہے ہیں ایڈونچر کے اندر سیفٹی کے ایشوز آ رہے ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بورڈ کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ ریگولیٹری اتھارٹی کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے اور اسی کو جو ہے گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر چاروں صوبوں کو آن بورڈ لے کے اعتماد میں لے کے اس کا ایک ریگولیٹری فریم ورک یا ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتی ہے اور اسے کرنا چاہیے.
پاکستان کے سیاحتی شعبے سے منسلک افراد کی طرف سے بیرون ممالک سے پاکستان آنے والوں کو داخلے کے وقت ویزا دینے کا مطالبہ کئی عرصے سے کیا جا رہا تھا جسے اب پورا کیا گیا ہے. اس حوالے سے سیاحتی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فہرست میں مزید ممالک کو شامل کر کے ملکی زیر مبادلہ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. فدا حسین، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد.
جی، ریڈیو نیوز نیٹورک کی آپ نے رپورٹ سنی. پروگرام میں ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس بھی آپ کے لیے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ وہی ہے
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے مشترکہ پیشکش صدائے جہاں آپ سن رہے ہیں. آئیے پروگرام میں آگے چلتے ہیں. ٹیکنالوجی کی دنیا کی شعرا آفاق امریکی کمپنی ایپل نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پاکستان کی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی کے ملالہ فنڈ سے تعاون کرنے کا اعلان کیا ہے. ملالہ دنیا بھر کی لڑکیوں کو تعلیم کا حق دلانے کے لیے سرگرم ہے اور ان کے قائم کردہ ملالہ فنڈ سے تعاون کا اعلان کرتے ہوئے ایپل نے ایک بیان میں کہا کہ ملالہ فنڈ کو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مالی تعاون فراہم کیا جائے گا جس کی مدد سے ملالہ کی تنظیم گلمکہ نیٹ ورک کی جانب سے پاکستان، افغانستان، ترکی، لبنان اور نائجیریا میں لڑکیوں کی تعلیم کے پروگراموں کے لیے فراہم کی جانے والی امداد دگنی ہو جائے گی. اس بین الاقوامی سطح پر تعلیم کے شعبے میں مدد بہت عام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف پاکستان میں بھی ایسی سوچ رکھنے والے افراد موجود ہیں جو تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے حت المقدور کوششیں بھی کرتے ہیں. اسلام آباد کے ایک انتہائی پاش علاقے سے کچھ ہی دور پر وہ خاندان رہتے ہیں جو دن بھر دارالحکومت کے بڑے بڑے مکانوں میں کام کرتے ہیں لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے خوابوں کو پورا نہیں کر پاتے. مالاکند سے آئی چاند بی بی نے خود 24 سال کی عمر میں پڑھنا لکھنا سیکھا تھا اور اب اس کچی آبادی کے بچوں کو مفت تعلیم دے رہی ہیں. آئیے رپورٹ پیش کرتے ہیں.
تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اگر اس حق کو تسلیم کرتے ہوئے بنیاد ہی ٹھیک رکھی جائے تو آج کا بچہ کل کا ایک فعال شہری بن سکتا ہے. یہی سوچ لے کر جان بی بی نے اسلام آباد کے نواح میں واقع اس بستی کے بچوں کو تعلیم دینے کا بیڑا اٹھایا، لیکن اس کے پیچھے بچپن سے پڑھنے کا شوق اور اس سے محرومی بھی کارفرما تھی جس کی وجہ سے وہ خود 25 سال کی عمر تک اسکول نہیں جا سکیں کیونکہ قدامت پسند معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم کو معیوب تصور کیا جاتا تھا.
24 سال کی عمر میں میں نے پڑھنا شروع کیا، 25 سال کی عمر میں میں نے کے جی کا پیپر دیا اور بعد میں اسی طرح گورنمنٹ اسکول میں پرائیویٹ ایگزام دے کے پھر میں نے ایف اے کیا.
بہت محدود وسائل اور ناکافی تعاون کے ساتھ جان بی بی دو مختلف مقامات پر غریب خاندانوں کے بچوں کو مفت تعلیم دینے کے علاوہ لڑکیوں اور خواتین کو سلائی کڑھائی کی تربیت بھی فراہم کر رہی ہیں.
6 سال ہو گئی ہے کہ اس طرح یہ سلائی کڑھائی اور بچوں کو پڑھاتی ہوں مفت میں. تو مشکلات تو بہت زیادہ ہے مگر حوصلہ نہیں ہارتی. یہ سسٹم ہمارا ٹھیک نہیں ہے جس طرح ہے. میں چاہتی ہوں نا کہ یہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں, یہ میرے بچے ہیں, یہ بھی کرسی میں بیٹھ کے پڑھے.
چاند بی بی کی خواہش ہے کہ ہر بچے کے حصول علم کے حق کی پاسداری ہو اور خاص طور پر بچیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے.
میرا یہ جو ہے نا درخواست ہے, ریکویسٹ ہے سب کو کہ جب کوئی پڑھے گا تو وہ انسان بنے گا. تو میں چاہتی ہوں نا کہ لوگ آگے آ جائیں اور خاص طور پہ بچی کو تعلیم دلوائیں, کیونکہ جب عورت پڑھے گی تو اس کا جو سارا خاندان ہے وہ پھر تعلیم یافتہ ہوگا.
ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بچوں کی تعلیم کے بارے میں بات ہوئی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان پروگراموں میں بچوں کی صحت کے علاوہ بچوں کی کاوشوں یا پھر بچوں کے لیے کی جانے والی ان کوششوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جو مختلف شعبوں میں کی جا رہی ہیں. آج کل راکٹ سائنس کے اس دور میں تیزی سے ملنے والی جامع اور بھرپور معلومات نے بچوں کو ذہنوں میں وسعت بھر دی ہے, ان کے تخیل کو تیز کیا ہے اور ان کی سوچ کو مہمیز دی ہے. اسی لیے اب بچے بھی اپنا اظہار کرتے ہوئے دقت محسوس نہیں کرتے. آج ریڈیو نیوز نیٹورک ہمیں 12 سالہ علینا سے ملوا رہا ہے جس نے اس کم عمری میں بچوں کے لیے ایک کتاب لکھی ہے. کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس علینا اور اس کی تحریروں کے حوالے سے؟
جی بہت شکریہ بہجت. بالکل آج ہم ملاقات کروانے والے ہیں اپنے پروگرام میں علینا سے جو کہ 12 سال کی عمر کی ہیں اور اس وقت آسٹریلیا میں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم ہیں. وہ پاکستانی نژاد ہیں اور علینا کے بارے میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے اور بچپن سے ہی وہ کتابوں کے ساتھ ان کی محبت تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے خود بھی کتاب لکھنے کی طرف توجہ مبذول کی اور انہوں نے اپنی ایک پہلی کتاب اب لکھی ہے جسے اچھی بات یہ ہے کہ امیزون نے خرید لیا ہے اور یہ امیزون پر دستیاب ہے. کتاب لکھنے کا خیال ان کو کیسے آیا اور آگے فیوچر کے حوالے سے کیا کہتی ہیں یہ ہم آپ کو ان کی زبانیں سنوائیں گے. رپورٹ تیار کی ہے اس حوالے سے ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی نے, آپ کو سنواتے ہیں.
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہماری نئی نسل ہم سے کئی گنا زیادہ ذہین اور فعال ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے آج کے بچوں کی ذہنی نشوونما میں اس قدر مدد فراہم کی ہے کہ آج کے دور کے بچے چھوٹی عمر میں ہی اتنا کچھ جانتے ہیں جو ہم ان کی عمر میں نہیں جانتے تھے. اس کی ایک مثال پاکستانی نژاد بچی علینا ہے جو آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں رہتی ہے. علینا نے محض 12 سال کی عمر میں امیزون پر اپنی کتاب شائع کر دی ہے. ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے علینا کا اپنی کتاب کے بارے میں کہنا ہے,
بس مجھے لکھنے کا شوق تھا, ایک سٹوری لکھا سو بابا نے بولا کیوں نہیں کتاب لکھو.
علینا کی یہ فکشن بک بچوں کے لیے ہے. علینا کہتی ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں بچوں کو سوچنے کی آزادی دینے کی ضرورت ہے.
گرلز ایجوکیشن پاکستان میں ابھی ایک جیسا نہیں ہے, بوائز اور گرلز کی ایجوکیشن ایک جیسا ہونا چاہیے. یا ویسٹ میں اسٹوڈینٹس کو سوچنا سکھاتے ہیں, پاکستان میں بھی اسٹوڈینٹس کو سوچنا کی آزادی ہونا چاہیے.
علینا کہتی ہے کہ کتاب لکھنے پر مجھے بہت سراہا گیا, میں کوشش کروں گی کہ میری آنے والی کتاب اس سے بھی اچھی ہو.
لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے, بکس پڑھیں پھر لکھنا سٹارٹ کریں. سب لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا یان بی پاکستان میں اور ورلڈ وائڈ. نیکسٹ بک اور بھی اچھا لکھنا چاہتی ہوں.
پاکستان میں بچے کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر بچوں کے لیے کتابوں کا بہت فقدان ہے. علینا کی طرح پاکستانی بچوں میں بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں, ضرورت صرف انہیں بہتر مواقع فراہم کرنے کی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھار سکیں. پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی.
اب بارہ سالہ علینا سے آپ کی ملاقات ہم نے کروائی تو آپ علینا کی گفتگو سے محظوظ ہوئے ہوں گے. تو پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بھی بات چیت ہوگی اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ پاکستان میں پولیو کی کیا صورتحال ہے اور اس کے ختم نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں. اس بارے میں ایک تفصیلاتی رپورٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ملتے ہیں ایک شارٹ سے بریک کے بعد.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ابھی نگہت نے بتایا, پولیو کے بارے میں بات کرتے ہیں. پولیو ایک ایسا تکلیف دہ مرض ہے جو پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہونے والی معذوری اور اپاہج پن زندگی کے لامحدود امکانات کو بھی محدود کر دیتا ہے. پاکستان میں پولیو کے انسداد کی کوششیں جاری ہیں, اگرچہ پولیو ورکرز پر حملے ہوتے ہیں اور متعدد ارکان کو ہلاک بھی کیا گیا ہے. اس کے علاوہ معاشرے کے مختلف حلقوں میں اس کے بارے میں بہت سے منفی خیالات پیدا ہوئے ہیں اور پولیو کی ٹیکے لگانے کی راہ میں یہی خیالات مزاحم بھی ہوتے ہیں. اور پاکستان دنیا کے ان تین ملکوں میں سے ایک ہے جنہیں اب تک پولیو سے پاک قرار نہیں دیا جا سکا. پاکستان کے علاوہ صرف افغانستان اور نائجیریا اس فہرست میں شامل ہیں. پاکستان سے پولیو کا مرض ختم کیسے ہوگا, اس بارے میں ہم نے بات کی ڈاکٹر ضمیر سہاگ سے جو پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. رپورٹ تیار کی ہے آپ کے لیے سارا زمان نے, آئیے سنتے ہیں.
پاکستان دنیا کے ان تین ملکوں میں سے ایک ہے جنہیں اب بھی پولیو سے پاک قرار نہیں دیا جا سکا. پاکستان کے علاوہ صرف افغانستان اور نائجیریا اس لسٹ میں شامل ہیں اور نائجیریا بھی پولیو فری قرار دیے جانے کے انتہائی قریب ہے. کوئٹہ میں پولیو ٹیم پر حملے میں ایک ماں اور بیٹی ہلاک ہو گئیں, جبکہ پشاور کے ایک علاقے میں والدین نے اس لیے بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کر رکھا ہے کہ ٹیموں کے اہلکار ان کے علاقے کے نہیں. لیکن یہ کوئی انفرادی واقعات نہیں ہیں, اس طرح کے واقعات ایک عرصے سے پاکستان میں ہو رہے ہیں جہاں والدین پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے اور پولیو ٹیمز پر حملے ہو رہے ہیں جن میں اب تک تقریباً 100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. تو پاکستان سے پولیو کا مرض کیسے ختم ہوگا, اس بارے میں ہم بات کریں گے آج ڈاکٹر ضمیر سہاگ سے جن کا تعلق آغا خان یونیورسٹی کراچی سے ہے اور وہ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں اور پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر سہاگ, ویلکم ٹو ویو 360. یہ بتائیے گا, پاکستان سے کم شرح خواندگی رکھنے والے اور غریب ممالک سے پولیو ختم ہو چکا ہے, پاکستان سے کیوں نہیں ختم ہو پا رہا جبکہ 2016 ٹارگیٹ تھا؟
دیکھیں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں دوسرے غریب ممالک نے بھی پولیو ایریڈیکیٹ کر لیا ہوا ہے, لیکن ہمیں ان سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو کے دیکھنا پڑے گا آپ کو پاکستان کو, کیونکہ ہم ایک وار میں, ایک کنفلکٹ میں, ایک سنس لانگ ٹائم اسپیشلی ود دا بارڈرنگ کنٹریز جہاں سے ایک ملیٹنسی چلی آ رہی ہے, وہ لانگ ٹرم ایشوز ہیں اور اس وجہ سے ہمارے پولیو ورکرز, ہمارے جو پولیو کی ٹیمز تھیں ان پہ ریپیٹیڈلی اٹیکس بھی ہوئے ہیں. ایسے ایریاز بھی ہیں جو بالکل نو گو ایریا تھے, جہاں پہ جانا, پولیو دینا خطرے سے خالی نہیں تھا. وہ آپ کے سامنے ہیں جو آپ نے ابھی شیئر کی ابھی رپورٹ.
لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور سینٹرل افریقن ریپبلک, یہاں پہ بھی امن کی حالت انتہائی مخدوش ہے, وہاں پہ تو ختم ہو گیا, وہاں پہ بھی تو یہ ایشو تھا.
لیکن ہمارے اگر آپ ابھی کا ڈیٹا دیکھیں, فائنڈنگز دیکھیں, تو بہت زیادہ امپروو ہوا ہے سنس 2015. اگر آپ دیکھیں تو ایک ون ٹیم انڈر ون روف بنی ہے, جو جس کو ہم ایمرجنسی آپریٹنگ سیل کہہ رہے ہیں, جس میں پروگرام کے سارے اسٹیک ہولڈرز کٹے ہوئے ہیں. تب سے ایک پولیو کی جو وائلڈ پولیو کیسز ہیں اس میں بڑا ڈرامیٹک امپروومنٹ آیا, بڑا ڈرامیٹک چینج آیا ہے. اگر 2014 میں دیکھیں تو وہاں پہ 306 کیسز تھے پاکستان میں, اور 2015 میں وہ 54 پہ چلے گئے. اور سلولین گریجولی ود دی ایفرٹس, ود دا کمٹمنٹ, اگریسو امپلیمنٹیشن, ڈیسیشن میکنگ, اور یہ ایک کولابریٹو ورک تھا ای او سی کا, نیشنل ایمرجنسی جو آپ کی نیشنل ایمرجنسی پلان فار پولیو ایریڈیکیشن جو 2015-16 میں بنا, اس کا, اور آغا خان یونیورسٹی کا ایک کولابریٹو کام رہا ہے 2013 سے جو ابھی تک
آپ نے ذکر کیا ڈیٹا کا, اور واقعی ڈیٹا کچھ حد تک انکریجنگ بھی ہے. 2014 میں پاکستان میں ہائیسٹ انسیڈنس ہم نے پولیو کا دیکھا, 306 کیسز آپ نے بھی ذکر کیا کہ سامنے آئے, لیکن اس کے مقابلے میں 2017 کی اگر ہم بات کریں تو صرف 8 کیسز ہیں. ایک چیز جو میں جاننا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ 2014 میں فاٹا کی صورتحال خراب تھی اور بلوچستان کی قدرے بہتر تھی. بلوچستان میں 25 کیسز تھے, فاٹا میں کوئی 167 کیسز سامنے آئے تھے. اب سچویشن ریورس نظر آ رہی ہے کہ فاٹا میں 0 ہو گئے ہوئے کیسز اور بلوچستان میں 3 نظر آ رہے ہیں. آئے ہیں کیسز, تو یہ اور بھی کچھ علاقوں میں ایسے ہو رہا ہے, تو یہ تھوڑا بتائیے شفٹ کیسے آ رہا ہے؟
میں آپ کو بتاؤں کہ آغا خان یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرکس اسپیشلی ہم 2013 سے کام کر رہے ہیں, اور ہم نے ایک نیا ماڈل دیا گورنمنٹ کو. وہ ماڈل تھا کہ لوگوں کو صرف جو ٹیمیں جا رہی تھیں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے, ہم نے اس کو اسٹریٹجی بنائی کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا ماڈل ہیلتھ کیمپ اسٹیبلشمنٹ کر دیں جس میں ماؤں بچوں بوڑھوں سب کو ہم ہیلتھ کیئر دے رہے تھے. اس میں ان کی کنسلٹیشن بھی ہو رہی تھی, ان کو میڈیسنز بھی دے رہے تھے, ان کو ڈائگنوز کر رہے تھے ان کے بچوں کو, اینڈ تھرو دیٹ اپرچونیٹی دیور اگریڈ. جو ریفیوزلس تھے, جو مس چلڈرن تھے, وہ بھی وہاں پہ آ رہے تھے, وہ ویکسین کروا رہے تھے, روٹین بھی, پولیو بھی, اور وہاں پہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوا. اور اس ہیلتھ کیمپ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہم نے بہت سارے بچوں کو ویکسینیٹ کیا, نہ کہ ویکسینیٹ کیا بلکہ پروگرام کے لیے دروازے کھولے کہ جو نو گو ایریا تھے, جو ان ایکسیسبل ایریا تھے, ان میں ان کو جانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی.
اچھا, فرنٹ لائن ورکرز ہیں پولیو کی مہم میں, جو پولیو ورکرز ہیں اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ پولیو ورکرز پاکستان میں ہیں, اور 100 سے زیادہ ہلاک کیے جا چکے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں. ٹرسٹ بلڈنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کس طرح سے لوگوں میں یہ اعتماد پیدا کیا جائے کہ جو ان کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے آ رہا ہے, نہ صرف یہ کہ اس کی اپنی زندگی بھی اہم ہے بلکہ وہ ایک اہم سرگرمی انجام دے رہا ہے ان کے بچوں کے لیے, کیوں مارے جا رہے ہیں؟
یہ بہت کم ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں کمیونٹی کو انگیج کرنا پڑے گا, کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, ایک میس لیول پہ آلریڈی ہو رہا ہے, اور اویئرنیس دینی پڑے گی. اور جو ایک مسکنسیپشن ہے, اف یو ریکال کے ہم نے ایک ہیپیٹائٹس بی کے فیک ویکسینیشن کے تھرو ہم نے ایک اسامہ بن لادن کو,
آپ اسامہ بن لادن کی جو آپریشن تھا اس کا ذکر کر رہے ہیں,
اس کی وجہ سے ابھی تک جو ملیٹنسی ہے وہ ان کو یہ کرا رہی کہ جو ویکسینیٹرز ہیں دے آر مے بی اسپائی,
اس مسکنسیپشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. ڈاکٹر ضمیر سوہاگ ہمارے ساتھ تھے کراچی سے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب.
نگت, پولیو کے بارے میں ہم نے بات کی, بڑا ہی حساس موضوع ہے. آپ کا تعلق بھی گلگت بلتستان کے علاقوں سے ہے, اور اس کے علاوہ قبائلی علاقوں کی کوریج بھی کرتی ہیں, خاص طور پر وہاں پر بڑا مسائل رہے ہیں پولیو کے ایک انسداد کی کوششوں کے اندر, جہاں ٹیکے لگوانے سے انکار کیا گیا, قطرے پلوانے سے انکار کیا گیا. اب کیا وہاں پر رجحان ہے, کیا صورتحال ہے؟
بالکل آپ کی بات درست ہے کہ قبائلی علاقوں میں جب ہم ماضی میں دیکھیں تو صورتحال خراب تھی, اور لوگ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے بھی نہیں تھے, لیکن اب صورتحال پچھلے سالوں کی نسبت دیکھا جائے تو کافی بہتری آئی ہے, اور اسپیشلی پولیو کی ٹیمیں ہیں جن کو تو میں سلام پیش کرتی ہوں, کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کی جان خطرے میں ہے, لیکن پھر بھی وہ دور دراز علاقوں میں جا کر ایسے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ حکومت اپنی طرف سے بھی کوشش کر رہی ہے لوگوں میں اویئرنیس کے حوالے سے کہ پولیو کے قطرے پلانا 5 سال تک کے بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے. اگر وہ بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے تو اس سے کیا ان کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے, تو تھوڑا سا ایجوکیشن والدین کی بھی کی جا رہی ہے, اویئرنیس کے لیے کام کیا جا رہا ہے, اور یہی نتیجہ ہے کہ گزشتہ سال 2017 میں ہم نے دیکھا کہ پولیو کے کم کیسز رپورٹ ہوئے اس سے پہلے کے سالوں کے نسبت. اچھی بات ہے, لیکن ابھی بھی پاکستان میں پولیو کا وائرس موجود ہے جس کے خاتمے کے لیے جو ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس پر مزید ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو والدین سے اسپیشلی میں یہاں پر یہ بات ضرور کہوں گی کہ کہیں پہ بھی آپ کو اگر پولیو کی ٹیم ملتی ہے اور آپ سے کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تو آپ ضرور پلائیں, کیونکہ یہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے. اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں جو ان کے صحت کے لیے خطرہ ہو, بلکہ یہ ان کو محفوظ رکھے گی زندگی بھر کی معذوری سے, تو ان کے ساتھ تعاون ضرور کریں.
ہم بالکل صحیح کہا آپ نے, جیسا کہ ہمارے سننے والے بھی جانتے ہیں کہ حالات حاضرہ کی تجزیاتی رپورٹوں کے ساتھ ساتھ تعلیم, سماجیات, معاشریات اور صحت کے شعبوں سے دلچسپ رپورٹیں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں. ابھی جیسے پولیو کے بارے میں بات کی, اور نگہت نے اس بارے میں والدین سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ وہ اس بارے میں بالکل کسی طرح کے کوئی تحفظات نہ رکھیں, اور بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ٹیکے لگوائیں اور قطرے پلوائیں. تو آج ایک اور صحت کے بارے میں رپورٹ ہے جو ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے تیار کی ہے کہ ایڈینوائڈز جو ٹانسلز کے مشابہ ہیں کیا ہے, ان کے علاج معالجے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے, اور خاص طور پر بچوں کو اس سے محفوظ رکھنے کی کیا صورت ہے. نگہت اس بارے میں تفصیل بتائیں گی. جی نگہت
جی بالکل بہجت، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بچوں میں ایڈینوائڈز کے حوالے سے. یہ دراصل کان اور حلق کے پشت پر ہوتے ہیں، اور اگر یہ بڑھ جائیں تو یہ بچوں کو سننے اور سانس لینے میں اس سے دشواری پیدا ہوتی ہے. اس مرض میں زیادہ تر 3 سے 8 سال تک کے بچے مبتلا ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو میل بچے ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. اس مرض کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی ہماری نمائندہ ہے رابعہ گلفام نے طبی ماہر سے بات کر کے معلوم کی ہیں. مزید تفصیلات آپ سن سکیں گے رابعہ گلفام کی اس رپورٹ میں.
ایڈینوائڈز ٹونسل کی طرح کے غدود ہوتے ہیں جو منہ کے اوپر والے حصے میں موجود ہوتے ہیں. ایڈینوائڈز کو عام آنکھ سے دیکھنا آسان نہیں. ٹونسلز میں خرابی کے باعث ایڈینوائڈز بھی متاثر ہوتے ہیں. اس بیماری میں بچے کو سانس لینے میں مشکلات درپیش آتی ہیں اور وہ اضطراب کا شکار رہتا ہے. اس بیماری کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد کے شعبہ امراض ناک کان گلا کے سربراہ ڈاکٹر سارم حشمت بتاتے ہیں.
باڈی کی قوت مدافعت کے لیے جیسے ٹانسلز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک طریقے کے ٹانسلز ہوتے ہیں، لیکن یہ ناک کے پیچھے ہوتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے باڈی کی قوت مدافعت میں ہیلپ کرنا. اگر اس میں خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو جائے تو پھر اس کو اکارڈنگلی ڈیل کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ ہیلدی ہو جو کہ بچوں میں ہوتے ہی ہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ہم سب کے اندر ہوتے ہیں اور پیدائشی طور پر ہوتے ہیں، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، کم ہوتے چلے جاتے ہیں.
ایڈینوائڈز کے علامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سارم کہتے ہیں،
ایڈینوائڈز کا سائز بڑا ہو تو یہ ناک کو پیچھے سے بند کر دیتے ہیں، جس میں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور کسی طریقے سے بھی سانس نہیں آ رہی ہوتی ہے، ناک بند ہوتی ہے بچے کی. خاص طور پہ رات کو سوتے ہوئے وہ سانس لینے میں دشواری کا اظہار کرتا ہے، اور یہ اکثر و بیشتر ٹانسلز کے ساتھ ہی خراب ہوتے ہیں. تو جب ایڈینوائڈز خراب ہو رہے ہوتے ہیں، انفیکشن آتا ہے، اس وقت ٹانسلز کا بھی ہوتا ہے. تو عام طور پہ ناک بند ہونے کے ساتھ ساتھ گلے کی خرابی بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ناک بند ہو جانا ایڈینوائڈز کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ٹانسل کا حصہ ہے تو اس لیے یہ ٹانسلز کے ساتھ اکثر خراب ہوتے ہیں. تو گلا خراب ہونا، بخار چڑھ جانا، ناک بند ہو جانا، سانس نہیں آنا، یہ چیزیں.
اس مرض میں کس عمر کے بچے مبتلا ہوتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر سارم نے بتایا،
مور کامن ان میل چائلڈ. یہ مرد لڑکوں میں زیادہ ہوتا ہے، بچوں میں، بچیوں میں کمپیریٹیولی کم ہوتا ہے. لیکن یہ جو پیک اس کی ایج ہے وہ 3 سال سے لے کے اور 8 سال تک ہے. یہاں پہ 4 سال سے 6 سال تک بہت زیادہ ہوتا ہے.
ڈاکٹر سارم کا کہنا ہے کہ اس مرض میں متاثرہ ٹیشوز کو نکالنا ہوتا ہے تاکہ بچے کو آرام مل سکے.
جیسے ٹانسلز تنگ کرتے ہیں ویسے ہی تنگ کرتے ہیں، نہیں تو نیزل آبسٹرکشن ہے. اور اگر نیزل آبسٹرکشن ہے تو ظاہر ہے وہ ایک ٹیشو ہے، وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوگا، اس کو پھر نکالنا ہی پڑے گا. اگر ٹھیک سے نکالا جائے تو اس کے ہونے کے چانسز بہت کم ہے. اگر وہ سانس روک رہا ہے تو اس کے لنگس اور ہارٹ ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اور اگر سانس نہیں روک رہا ہے تو پھر چھوڑا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ریگریس ہو جاتے ہیں ایج کے ساتھ.
ڈاکٹر سارم کہتے ہیں کہ ایڈینوائڈز جان لیوا مرض نہیں، تاہم بر وقت علاج سے تکلیف سے بچا جا سکتا ہے.
ایڈینوائڈز جان لیوا بیماری نہیں ہوتے ہیں، اور یہ کوالٹی آف لائف کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اب کوالٹی آف لائف کتنی خراب ہوئی ہے، اگر کسی کو ریپیٹڈلی بخار ہو رہا ہے، یا ہر وقت ناک بند رہتی ہے، یا بچہ سو نہیں پاتا، تو ظاہر اسی کوالٹی آف لائف خراب ہوگی. تو اسی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے پھر اس کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں نا. ٹریٹمنٹ جو ہے نا، اٹ شوڈ بی ٹیلرڈ اکارڈنگ ٹو انڈیویجولز ریکوائرمنٹ. جتنی بیماری ہوگی اسی حساب سے اس کا حل نکالا جائے. اگر چھوٹے ہیں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کوئی حل نہیں ہے. لیکن اگر بڑے ہو رہے ہیں اور وہ سیریس پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، یعنی ریپیٹڈ سور تھروٹس ہیں، ہر وقت کی ناک بند ہونا ہے، تو پھر اس کو سرجیکلی ہی نکال دینا چاہیے.
کیا اس مرض میں مبتلا بچوں کی خوراک میں کچھ خاص چیزوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر سالم نے بتایا،
اس میں کوئی اسپیسیفک ڈائٹ نہیں ہوتی ہے. جو نارمل ہیلدی ڈائٹ کسی بھی انسان کو اپنی ایج کے حساب سے دینی چاہیے، تو وہی نارمل ہیلدی ڈائٹ ہمیں اپنی ایج کے حساب سے دینی چاہیے. یہ بات اور ہے کہ ویسے اگر پروٹین انٹیک ہم ہائی رکھیں تھوڑا سا پانی کے ساتھ، تو امیون سسٹم ہمارا ویسے ہی بوسٹ ہو جاتا ہے.
پروگرام سدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
صحت کا سیگمنٹ یہاں پر اختتام پذیر ہوا. پروگرام میں آگے بھی بہت ساری رپورٹس آپ کے لیے ہم لے کر آئیں گے، جس میں بات ہوگی اسپورٹس کی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے بھی آپ کے لیے مزے مزے کی خبریں ہمارے پاس موجود ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ملتے ہیں ایک شارٹ سے بریک کے بعد.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. تو آئیے کچھ بات کرتے ہیں کرکٹ کی. کرکٹ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم سبھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو چیمپئنز ٹرافی کی فاتح پاکستان کی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے دورے پر 5 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں شکست کھا گئی، اور گزشتہ سال ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی بڑی بہتر رہی تھی اور ٹیم میں نوجوان کھلاڑیوں کی شمولیت کو پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے لیے اچھا شگون قرار دیا جا رہا تھا۔ اتار چڑھاؤ کے باوجود کامیابیوں کے سفر پر گامزن قومی ٹیم سے نیوزی لینڈ جیسی مضبوط ٹیم کے مقابلے میں بھی بہتر کارکردگی کی توقع کرتے ہوئے مبصرین کہہ رہے تھے کہ یہ سیریز پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے ایک کڑا امتحان ثابت ہوگی۔ قومی ٹیم کی اس کارکردگی پر ناقدین کی طرف سے کھلاڑیوں کے انتخاب سمیت ملک میں کرکٹ سے متعلق مؤثر اور دور از حکمت عملی کے نہ ہونے پر آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اسی سلسلے میں تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے۔ آئیے نگہت کے پاس چلتے ہیں۔ نگہت، کیا تفصیلات آپ بتانے والی ہیں آج کرکٹ کی اس رپورٹ میں؟
کرکٹ تو ہم سب کا فیوریٹ گیم ہے اور پاکستان میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جب کرکٹ میچ کھیلا جائے یا میچز ہو رہے ہوں پاکستان کے تو سارے کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن اس دفعہ ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے انہوں نے جو عوام کے کافی جو توقعات ہیں ان پہ پانی پھیر دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ پانچ ون ڈے میچز کھیلے گئے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان، اس میں وائٹ واش کیا گیا نیوزی لینڈ کی طرف سے پاکستان کو، اور اسی طرح ٹی ٹوینٹی میچز میں بھی پاکستانی ٹیم بہتر پرفارم نہیں کر پائی۔ یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ دورے نیوزی لینڈ کے دوران پاکستان نے نیوزی لینڈ کی سرزمین پر اب تک کا دوسرا کم ترین سکور بھی کیا۔ پاکستان کی پوری ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف صرف 74 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، جو نیوزی لینڈ کی سرزمین پر کسی بھی ٹیم کا یہ دوسرا کم ترین سکور تھا۔ پاکستانی ٹیم دونوں فارمیٹس میں نہ تو اس کے بلے باز اچھا سکور کر سکے اور نہ ہی بالرز نیوزی لینڈ کی ٹیم کو آؤٹ کر سکے، اور فیلڈنگ بھی دیکھا جائے تو اس پہ بھی ہمارے کھلاڑی کچھ متاثر نہیں کر پائے۔ کرکٹ مبصرین پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جاننے کی ہمارے نمائندے مبشر مولک نے اپنی رپورٹ میں کوشش کی ہے، ان کی آرا آپ کو سنواتے ہیں۔
قومی کرکٹ ٹیم نے گزشتہ برس دنیا کی بہترین ٹیموں جن میں سری لنکا، جنوبی افریقہ، انگلینڈ اور روایتی حریف بھارت کو شکست دے کر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی اپنے نام کی۔ تاہم حالیہ دورہ نیوزی لینڈ کے دوران قومی کرکٹ ٹیم کی ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میچز میں کارکردگی ماضی کے برعکس رہی۔ ون ڈے میں نیوزی لینڈ نے گرین شرٹس کو سیریز میں 5-0 سے شکست دے کر وائٹ واش کر دیا، جبکہ ٹی ٹوینٹی میچز میں بھی قومی کرکٹ ٹیم قوم کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی دورہ نیوزی لینڈ میں کارکردگی پر بات کرتے ہوئے ماہر کھیل بابر اقبال کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ میں سیریز کے دوران کوچنگ اور حکمت عملی کا فقدان رہا۔
میچز ہم شارجہ، دبئی اور ابوظہبی میں کھیلتے ہیں جہاں پہ ہماری وننگ سٹرنگ بہت اچھا ہے، لیکن اگر ہم اس نیوزی لینڈ ٹور کی بات کریں اسپیسیفکلی تو ہم نے ٹیم کو کافی پہلے جو ہے وہ نیوزی لینڈ بھیج دیا تاکہ ان کے جو کنڈیشنز ہیں اس سے ہمیں آگاہی ہو سکے اور ہم دیکھ سکیں گے وہاں کی پچیز کیسی ہیں۔ نارملی نیوزی لینڈ کے اندر ڈراپ ان پچیز یوز کی جاتی ہیں، لیکن اس بار انہوں نے ڈراپ ان پچیز کو بھی یوز نہیں کیا، ریگولر پچیز تھیں جن پہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑی کارکردگی دکھانی چاہیے تھی۔ لیکن ون ڈے میں ہمیں کافی کنفیوز نظر آیا، ہم پلاننگ کی بات کریں یا ہم اسٹریٹجی کی بات کریں تو اس کا کافی فقدان ہمیں نظر آیا۔ کپتان آل دو اپنے طور پر تو ٹیم کے اندر کیونکہ وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی وہ وکٹ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، مورال ان کی بکپ سے، ان کی آواز سے اور لگتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ٹیم کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے مکی آرتھر کا ایٹیچیوڈ تھا ڈیورنگ پریس کانفرنس جو پہلے ٹی ٹوینٹی کے بعد، وہ کافی ان کے چہرے پہ جس طرح سے وہ ہنس رہے تھے، جس طرح سے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو مجھے کوئی اس طرح سے لگا نہیں کہ وہ ٹیم کے ساتھ میں سیریس ہیں کہ ٹیم کا وہ مورال ہائی کریں گے۔ جس طرح سے یاسر فاض جو ہے وہ میدان کے اندر کھلاڑیوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اپنی ٹیم کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے کوچ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ سے مورال جو ان کا ہائی کر سکتے ہیں۔
نیوزی لینڈ کی سرزمین پر پاکستان کو وائٹ واش ہونے کی بڑی وجہ کیا بنی؟ اس بارے میں بابر اقبال کا کہنا ہے کہ قومی بلے باز نیوزی لینڈ کے بالرز کو نہیں سمجھ پائے اور بڑا سکور کرنے میں ناکام رہے، جو قومی ٹیم کی شکست کی وجہ بنی۔
ہماری بیٹنگ لائن جو ہے وہ مکمل طور پر فلاپ ہوئی ہے پورے ٹور کے اندر، پانچ ون ڈے اور ایک ٹی ٹوینٹی کو دیکھیں تو ٹوٹل جو فلاپ ہمیں نظر آیا ہے وہ ہمیں بیٹنگ کے اندر نظر آیا ہے، لیکن بالنگ کے اندر ہم چینج نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایکچولی نیوزی لینڈ میں ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پچیز کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا، تو آپ کو فل پیس کے ساتھ بالنگ کرنی پڑتی ہے یا آپ کو تھوڑا بہت سلو بال کرنی پڑتی ہے۔ اگر میڈیم پیسز کو یوز کریں گے تو وہ اتنے افیکٹو نہیں ہیں ان پچیز کے اوپر، تو بالنگ تو کسی حد تک ہم تھوڑے بہت کامیاب رہے ہیں، لیکن ہمیں آل دو ہمیں رنز کرنا ہوں گے، ہمیں ایک بڑا ٹارگیٹ دینا ہوگا بیٹنگ کے اندر۔ اب وہ 250-260 والا سکور جو ہے انف نہیں ہے، ہمیں بالرز کو اتنا مارجن تو دینا ہوگا، اتنا سکور ان کے پاس ہو جس کو وہ ایزیلی جو ہے وہ سیو کر سکے۔ تو بیٹنگ لائن اپ جو ہے اس وقت ہمیں جو فلاپ اپ بھی نظر آئی ہے پورے سیریز کے اندر۔
ون ڈے کرکٹ میں پاکستان اس سے قبل بھی نیوزی لینڈ کے مد مقابل 103 بار آ چکا ہے، جس میں قومی ٹیم نے 53 میچز میں فتح سمیٹی جبکہ نیوزی لینڈ نے 47 میچوں میں کامیابی حاصل کی۔ تاہم نیوزی لینڈ کے ہوم گراؤنڈ پر قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ کیویز کی سرزمین پر اب تک دونوں ٹیمیں 49 مرتبہ آمنے سامنے آئیں، جہاں پاکستان صرف 15 میچز میں ہی کامیاب ہو سکا۔ پاکستانی ٹیم غیر ملکی میدانوں میں بہترین پرفارمنس دکھانے میں ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیا حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے؟ اس سوال کے جواب میں بابر اقبال کا کہنا ہے،
ہمیں یہ چیز سوچنی ہوگی کہ ہمیں دبئی اور یو اے ای اور شارجہ سے باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ ہم نے صرف انہی جگہوں پر میچز نہیں کھیلنے یا ہم نے پاکستان میں نیشنل ٹورنامنٹ نہیں کھیلنے، ہمیں نیوزی لینڈ بھی جانا ہے، ہمیں ساؤتھ افریقہ بھی جانا ہے، ہمیں انگلینڈ بھی جانا ہے، ہمیں آسٹریلیا بھی جانا ہے۔ تو وہاں پہ جو پچیز باؤنس استعمال کیے جاتے ہیں اور جو کوچ کی ذمہ داری ہے کہ ہم شارٹ پچ بالس کے اوپر آؤٹ ہوتے ہوئے ہیں، ہماری اسٹریٹجی اگر ہم حفیظ کو دیکھ لیں یا اظہر علی کو دیکھ لیں یا بابر اعظم کو دیکھ لیں، بابر اعظم وہ بیٹس مین ہے جو یو اے ای کی پچیز کے اوپر سینچریز مارتے ہیں، یہاں پر مکمل طور پر فلاپ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ ایک اپنانی ہے کہ دبئی کی جو پچیز ہیں اس پہ تو ہم بیٹنگ اچھی طرح کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اگر دبئی بھی کھیلتے ہیں یا ہم پاکستان میں بھی کھیلتے ہیں تو ایسی گرین پچیز بنانے چاہیے جس میں ہم یہ اسٹریٹجی دے سکیں کہ اگر ہم نے بائی ٹورنامنٹ کرنا ہے تو ان کے اوپر پچیز کے اوپر کیسے استعمال کرنا، کیسے بیٹنگ کرنی ہے۔
نیوزی لینڈ میں سیریز میں شکست کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ سیریز میں بالرز نے اچھی بالنگ کی، تاہم بلے باز امیدوں پر پورا نہیں اتر سکے۔
ہمارے بلے بازوں کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے، وہ میچ میں صحیح کھیل پیش کرنے میں ناکام رہے اور جلدی سے وکٹیں گنوانے سے ہمیں میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے بالرز محنت کر رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں جس کا کریڈٹ بالرز کو جاتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی کرکٹرز کو غیر ملکی پچز پر بہترین کھیل پیش کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو پاکستان میں بھی ایسی پچز بنانے کی ضرورت ہے۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے مبشر ملک، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد۔
جی یہ تو بات ہوئی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورے نیوزی لینڈ کے حوالے سے، تو اب آپ کو لے کر چلتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں، کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے بغیر پروگرام کا مزہ نہیں آتا۔ تو ہر دفعہ وائس آف امریکہ کی جانب سے یا ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس سیگمنٹ میں آپ کو زبردستی رپورٹ سنوائیں، تو آج بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جاوید اختر کی برتھ ڈے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کچھ زبردست ان کے گیتوں پر مبنی ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے وائس آف امریکہ نے۔ لیکن اس سے پہلے بہجت ہمیں کچھ بتائیں گی ایسی موویز جو ہم نے اپنے پروگرام میں، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا، جو بالی ووڈ کی بڑی بڑی موویز جو کافی سپر ہٹ بھی رہیں لیکن ان کے بیچ میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں جو عوام کی نظر میں رہیں، اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی تھی۔ تو آج کچھ مزید موویز کے حوالے سے کوئی ہیں خبریں بہجت آپ کے پاس؟
بالکل نگہ، تھوڑی سی کچھ اور بتاتے ہیں۔ بڑی دلچسپ یہ غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ بڑی بڑی سپر ہٹ فلمیں، آپ کو یاد ہوگا عامر خان کی فلم آئی تھی گجنی، وہ بڑی مشہور ہوئی تھی فلم، اس کی میں بھی ایک غلطی کی گئی تھی، بڑی چھوٹی سی معمولی سی ہے۔ فلم میں سنجے سنگھانیا یعنی عامر خان کی ڈائری کا کلر 2005 میں کالے سے براؤن ہو جاتا ہے، اور جب ڈائری انسپیکٹر سے فلم کے ایک کردار سنیتا تک پہنچتی ہے اور ڈائری جب عامر خان کے پاس پہنچتی ہے تو ایک بار پھر براؤن سے کالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح ڈائری کا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ اس طرح ایک بہت مشہور فلم تھی شولے، آپ نے بھی بہت بار دیکھی ہوگی، کیونکہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کسی نے بھی کم سے کم، جسے کہتے ہیں نا، درجنوں بار نہ دیکھی ہو شولے فلم۔ تو شولے فلم کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ تھا، وہ سب کو یاد ہوگا، یہ ہاتھ ہم کو دے دے ٹھاکر۔ یہ فلم شولے میں گبر سنگھ جب ٹھاکر کے ہاتھ کاٹتا ہے تو اس کی شروعات اسی مشہور ڈائلاگ سے ہوتی ہے، لیکن کلائمیکس میں جب ٹھاکر اپنے پیروں کی مدد سے ڈاکو گبر سنگھ کی دھلائی کرتے ہیں تو تمام مناظر میں ٹھاکر صاحب کے ہاتھ بھی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔
موویز میں جس طرح بھی دیکھیں نا، اتنی ایڈیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، نئی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، تو اس ٹائم یہ مووی کافی پرانی ہے، تو شاید تب یہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی،
کچھ نہ کچھ خرابی ہو گئی۔ اور ابھی ابھی ایک فلم آئی تھی پی کے، عامر خان کی ایک اور سپر ہٹ فلم پی کے، اس میں فلم کے سائیڈ ہیرو شانت سنگھ راجپوت پاکستانی لڑکے سرفراز کے کردار میں دکھائے گئے ہیں، اور اس سین میں سرفراز فلم کی ہیروئن انوشکا شرما کو بتاتے ہیں کہ وہ برجس میں پاکستانی سفارت خانے میں کام کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں پاکستانی سفارت خانہ برجس میں نہیں بلکہ برسلز میں ہے۔ تو شاید یہی وجہ تھی کہ تبسفی مہاراج نے انوشکا یعنی جگو کو سرفراز پر بھروسہ نہ کرنے کی ہدایت
کی۔
تو یہ ہوئی کچھ باتیں غلطیوں کی، بہت مزے مزے کی۔ اب ہم آپ کو سنواتے ہیں انتہائی مقبول نغمہ نگار جاوید اختر کی 73rd سالگرہ تھی، اور اس پر ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے سعدیہ اسد نے، جس میں ان کے سدا بہار نغمے بھی شامل کیے ہیں۔ بڑی خوبصورت رپورٹ ہے، سنی تو مجھے بہت اچھی لگی، مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی۔
جاوید اختر کی 73ویں سالگرہ اور وقت کی گردشوں سے ماورا محبت اور زندگی کے ترجمان ان کے 10 گیت.
میں کوئی ایسا گیت گاؤں کہ آرزو جگاؤں اگر تم کہو.
ایسا کیوں ہے کہ آج کسی بھی البم کی مقبولیت کے لیے پرانے گیتوں کے ریمیک اس میں شامل کیے جاتے ہیں, اور کیوں ہم عہد گزشتہ کو آواز دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ یقیناً اس میں دل کو چھو لینے والے بول ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس سلسلے میں جو نام خاص طور پر قابل ذکر ہے وہ اردو کے معروف گیتکار اور شاعر جاوید اختر کا ہے.
کہیں دور چلے جائے ہم.
اپنے کریئر میں جاوید اختر نے متعدد دل موہ لینے والے گیت لکھے. 17 جنوری کو ان کی 73ویں سالگرہ کے موقع پر دا انڈین ایکسپریس نے 10 ایسے گیتوں کی ایک فہرست تیار کی ہے جنہوں نے سننے والوں کے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑے اور ان کے جذبات و احساسات کے ترجمان بنے. ان میں ویر زارا فلم کا یہ گیت پہلے نمبر پر ہے.
تم چھپا نہ سکو گے میں وہ راز ہوں, تم بھلا نہ سکو گے وہ انداز ہوں. گونجتا ہوں جو دل میں تو ہے راہ کیوں.
دوسرے نمبر پر آتا ہے ویک اپ سڈ کا یہ گیت. اس فلم میں رنبیر کپور اور کنگنا سین نے مرکزی کردار ادا کیے تھے.
جو بسے سپنے بوند بوند نینوں کو بوند بوند, کیسے میں چلوں دیکھ نہ سکوں انجان راستے.
سوادیس فلم میں شاہ رخ خان نے بطور ہیرو کام کیا. اس فلم کا یہ گیت تیسرے نمبر پر ہے. چوتھے نمبر پر آنے والا گیت مقبولیت کی بلندیوں پر رہا. یہ گلی گلی سنائی دیا اور مدتوں خوبصورتی کے اظہار کے لیے اس گیت کا سہارا لیا جاتا رہا. یہ گیت اے لو اسٹوری 1942 کا ہے.
ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کھلتا گلاب, جیسے شاعر کا خواب, جیسے اجلی ہرن, جیسے بن میں ہرن, جیسے چاندنی رات, جیسے نغمے کی بات, جیسے مندر میں ہو ایک جلتا دیا.
پانچویں نمبر پر فلم کل ہو نہ ہو کا ٹائٹل ٹریک آتا ہے. اس فلم میں بھی شاہ رخ خان نے مرکزی کردار ادا کیا تھا.
پلکوں کے لے کے سائے پاس کوئی جو آئے, لاکھ سنبھالو پاگل دل کو دل دڑ کے ہی جائے.
چھٹے نمبر پر آتا ہے سپنے فلم کا یہ گیت.
رات جو آئے تو سناتا چھائے تو ٹک ٹک کرے گھڑی سنو.
جودھا اکبر فلم میں ایشوریا اور ریتک روشن نے مرکزی کردار ادا کیے. اس فلم کا یہ گیت اس فہرست میں 7ویں نمبر پر آتا ہے.
ان لمحوں کے دامن میں پاکیزہ سے رشتے ہیں.
یش راج فلمز کے بینر تلے بننے والی فلم سلسلہ کی چاہت اور پسندیدگی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. اس کے سبھی گیتوں کو بے حد پسند کیا گیا. جاوید اختر کے قلم سے لکھا گیا یہ گیت آج بھی بے پناہ پسند کیا جاتا ہے. فلم میں جگجیت سنگھ کی دل چھو لینے والی آواز میں گائی گئی جاوید اختر کی یہ غزل آج بھی من کے تاروں کو چھیڑ جاتی ہے.
تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا, تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا, زندگی دھوپ تم گھنا سایہ, تم کو
فہرست کافی طویل ہو سکتی ہے, لیکن وقت کی کمی کے باعث اسے لکشیا فلم کے اس گیت پر ختم کرنا پڑے گا.
اتنی باتیں یاد آتی ہیں
तस्वीरें सी बन जाती है, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझूं।
जी, वॉइस ऑफ अमेरिका की जबरदस्ती रिपोर्ट के साथ ही प्रोग्राम सदाए जहां का वक्त अपने अख्तितम को पहुंचा। इस हफ्ते का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, हमें आपकी आरा का इंतजार रहेगा। खत लिखने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पीओ बॉक्स नंबर 1399, इस्लामाबाद।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से बहजत को और इंजीनियर ऑड्रेस रिगस को इजाजत दीजिए। आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी इसी प्रोग्राम में आइंदा हफ्ते। तो हमारे इन प्रोग्रामों को सुनते रहिए, हमसे राब्ते में रहिए और अब इन प्रोग्रामों के बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए ताकि बेहतर से बेहतर अंदाज में हम ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाते रहें। तो अब इजाजत, अल्लाह हाफिज़।
और इसी के साथ रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद के स्टूडियो से निखत अमान को भी इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।